This is VOA News. I'm Gene Randall. Iran says it is fulfilling its pledge to raise its uranium enrichment beyond the level set by the 2015 six-power agreement. President Hassan Rouhani said last week his country would begin higher enrichment today unless it got more sanctions relief from Europe. The 2015 accord was designed to prevent Tehran from working toward a nuclear weapon. The deal barred enrichment above 3.67%, which is sufficient for nuclear power, but far below the weapons-grade 90%. Israeli Energy Minister Yuval Steinitz says Iran is engaged in nuclear blackmail.
The Iranian announcement that they will enrich uranium beyond the limitations proves what we say all the time, that the nuclear agreement is bad, is insufficient.
There is more deadly violence to report from Afghanistan. A Taliban vehicle bomb exploded near the Afghan spy agency's office in the city of Ghazni today, and casualties are heavy. A provincial government spokesman tells VOA the attack killed 12 people and wounded close to 200, dozens of them students on their way to school. The attack comes in a day when Afghan government delegates open a two-day conference in Qatar, ostensibly to engage in peace discussions with insurgent envoys. The U.S. and Taliban are also meeting in their new round of direct talks in Qatar. Suhail Shaheen speaks for the Taliban.
With the U.S., we had agreed that we would talk on two points, which is most important for them and for us. For them, the soil of Afghanistan should not be used against them and against their allies, and for us, the withdrawal of foreign troops from Afghanistan.
To keep up with all the day's news, you can always log on to voanews.com online. There is also available to you a mobile app. From Washington, this is VOA News. Here in the United States, aftershocks continue to be felt in Southern California, shaken by two major earthquakes on Thursday and Friday. Emergency workers in Ridgecrest are still assessing damage. There have been no major injuries or fatalities reported, but California Governor Gavin Newsom says the two major quakes should serve as a wake-up call for people to accept that there is a need to prepare for natural disasters. He's called for strengthening alert systems and building codes, and he says people should know how to protect themselves during an earthquake. The Mail newspaper in London has published what it says are leaked diplomatic cables from the British ambassador in Washington, Kim Darroch. They provide the Trump White House with what it will find unwelcome reading. One cable, quote, "We really don't believe this administration is going to become substantially more normal, less dysfunctional, less unpredictable, less faction-riven, less diplomatically clumsy and inept." And Ambassador Darroch reportedly wrote to London that accounts of vicious infighting and chaos inside the White House were for the most part true. No reaction from the administration. It was just weeks ago that President Trump paid a state visit to Britain when he praised the special relationship between London and Washington. Kim Darroch is quoted as saying that President Trump had been dazzled by his welcome, but warned that Britain might be his flavor of the month. The International Committee of the Red Cross is calling for the repatriation of families of foreign fighters suspected of being tied to Islamic State militants in Syria. Of special concern, the 70,000 people who fled to a camp called Al-Hol after Syrian troops gained control of the Islamic State's last stronghold in the country. Lisa Schlein reports for VOA from ICRC headquarters in Geneva.
ICRC's director for the Near and Middle East region, Fabrizio Carboni, says hundreds of thousands of people in Al-Hol and the surrounding area are being kept in a legal limbo in an unstable, disputed place.
Even for a state, it's difficult to manage a population like this one, hundreds of thousands of people who spend the last months, if not years, under the bombs, starved, wounded, sick, traumatized. I mean, it's just apocalyptical.
Carboni says people seen as related to IS are stigmatized and categorized as good victims or bad victims. He says this even extends to the children, most under age 12, who comprise two-thirds of Al-Hol's population.
Lisa Schlein filed that report for VOA from Geneva. Greek voters went to the polls today for the first Greek parliamentary election since a series of international bailouts. Unsurprisingly, the economy is today's major issue. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، پاکستان میں جو اس وقت غالباً اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، نئے ٹیکسوں اور اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے کے سبب عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جن حالات میں اس نے اقتدار سنبھالا ہے وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ مشکل فیصلے کیے جائیں تاکہ ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے ایک سمت کا تعین کر کے معیشت کو درست راہ پر ڈالا جا سکے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی روز افزوں بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ٹیکسوں میں اضافے سے پریشان ہے، برآمدات میں اضافے اور نئی سرمایہ کاری سے حالات کو درست راہ پر ڈالا جا سکتا ہے، جس کے لیے حکومت بقول اس کے کوشاں ہے، اور اس کے بعد یہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، بجٹ منظور ہو گیا ہے اور آئندہ آنے والے مہینوں اور برسوں میں حالات بہتری کی جانب مائل ہوتے جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ عام آدمی حالات سے کس طرح نمٹ رہا ہے اور حکومت کے جو وعدے ہیں کہ سمت کا تعین کر لیا گیا ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور کیا واقعی آنے والے دن اچھے ہوں گے۔ ہم نے اس سلسلے میں یہ بھی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی ترجمان ہمارے ساتھ شامل ہو سکے، مگر بدقسمتی سے معمول کے مطابق کوئی شخص ٹیلی فون اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہے پوری معیشت کا، یہ کیا اس وقت تو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے جو اب بجٹ کے بعد کی صورتحال ہے؟ ڈاکٹر ایوب مہر، آپ لائن پر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جی، میرے خیال میں کچھ پرابلم ہو گئی لائن۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ایوب مہر آپ لائن پر ہیں؟ اچھا، تو میرے خیال میں وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ آخر جس وقت صورتحال ہے معاشی وہ کس سمت تو جا رہی ہے، اور کیا واقعی جو آج لوگ پریشان ہیں اور حکومت کے جو دعوے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سمت کا تعین ہو چکا ہے اور آنے والے دن بہتر ہوں گے، کیا واقعی دن بہتر ہوں گے؟ جی ڈاکٹر ایوب صاحب،
دیکھیے، جو مینوفیکچر تھا پی ٹی آئی کا، اس سے لوگ بہت خوش تھے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی تبدیلی شاید جلدی آ جائے گی، اور لیکن مسئلہ یہ کہ جلدی اور دیر کی بات نہیں، اس وقت کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ خاص طور پہ جو دو تین چیزیں بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں کہ جتنی بھی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں وہ فورن ایکسچینج ریزرو ملک میں بہت تیزی سے کم ہوئے، جس کی وجہ سے باہر سے فنڈنگ ارینج کی گئی، دوسرے ملکوں اور آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، لیکن گورنمنٹ نے سسٹینیبل بیسس پر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایف ڈی آئی کو پروموٹ کرے گی اور ایکسپورٹ پہ توجہ دے گی، یہ دو چیزوں ہیں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور پی ٹی آئی سے لوگوں کا ایک جنرل ایک پرسپشن یہ ہے کہ جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں، جو دوسرے ملکوں میں پاکستانی رہ رہے ہیں، شاید وہ ایف ڈی آئی کی پرابلم ان کے ذریعے سالو ہو جائے گی اور وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے، اس طرح سے فورن ایکسچینج ریزرو آئے گا اور امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ ہوں گی۔ لیکن جب پالیسیز سامنے آئیں اور خاص طور پہ اس بجٹ میں جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، جو فوکس ہے، وہ ٹیکس کلیکشن پہ رہا ہے۔ ایکچولی اکنامک پالیسی میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ رکھا جاتا ہے لیکن اسے آخر میں لیا جاتا ہے، پہلے جی ڈی پی کو بڑھانے کے جو دوسرے فیکٹرز ہیں جس میں ایف ڈی آئی ہے، ایکسپورٹ ہے، وہاں سے بات شروع کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بالکل ایک ریورس سائیکل کیا گیا ہے کہ پہلا جو فوکس کیا گیا ہے وہ ٹیکس کلیکشن پہ کیا گیا ہے، اور ٹیکس میں خاص چیز جو ایک ایڈورس چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے اسد عمر صاحب نے بھی، جو پہلے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اور خود پی ٹی آئی نے اپنے انتخابی منشور میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمارا جو فوکس ہوگا ٹیکسیشن پالیسی کا اس میں ٹیکس کلیکشن تو ہم 8 ٹریلین روپیز تک لے جائیں گے, اینڈ جو پانچ سال کے پورے ہم اس وقت تک ہر سال 1 ٹریلین کا اضافہ کریں گے, لیکن اس میں جو مین ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکسز پہ جائے گی. جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے گا, انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہمارا فوکس ہٹ جائے گا. لیکن جب پالیسی آئی اور یہ بجٹ آیا تو بجٹ میں دیکھا کہ جو فوکس تھا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف تھا. سب سے زیادہ جو ٹیکس ٹارگیٹ رکھا گیا ہے وہ جی ایس ٹی کی کلیکشن کا رکھا گیا ہے, اور انفارچونیٹلی جی ایس ٹی کا مطلب ہے کہ اس کا جو برڈن ہے وہ عام لوگوں پہ ٹرانسفر ہو جائے گا. انکم ٹیکس کا ٹارگیٹ جو گروتھ کا ہے وہ 25% ہے, لیکن جی ایس ٹی میں جو انکریز ہے وہ 41% رکھا گیا ہے. تو اس طرح سے جو عوامی مشکلات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یہ سال کافی ڈیفیکلٹ رہے گا, کیونکہ فوکس ٹیکس کلیکشن پر آ گیا, اور ٹیکس کلیکشن میں بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پر, یعنی وہ ٹیکسز جو عام لوگوں کو دینے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ فوکس رکھا گیا ہے.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بے نامی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اب اس کو سیز کرنا شروع کیا جائے گا, اور یہ کہ ایک دن اور رہ گیا ہے, اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی, کیا پاسبلی کیا ممکن ہے؟
یہ ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں, دونوں چیزوں کو ہمیں ملا کے دیکھنا ہوگا. ایک بے نامی اکاؤنٹ ہے, اور بے نامی سے ریلیٹڈ جو لا ہے اس میں یہ ہے کہ جو پراپرٹی کسی کے نام پہ نہیں ہے وہ اس کی ملکیت نہیں سمجھی جائے گی. اس کا جو آغاز ہوا تھا وہ 70s میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی, تو اس وقت بے نامی اکاؤنٹ بہت بے نامی پراپرٹی بہت بڑے کوانٹم میں کریٹ ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ نیشنلائزیشن سے بچ رہے تھے. ہسٹری اس کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد مختلف مواقع پر یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, ان کو ٹیک اوور کر لیا جائے گا. لیکن 2017 میں آ کے پہلی مرتبہ اس پر لیجسلیشن ہوئی, اور بے نامی ایکٹ جو تھا وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا اور وہاں لیجسلیٹ ہوا. 2017 میں لیجسلیٹ ہو گیا تھا لیکن امپلیمنٹ اس میں نہیں ہو سکا, اور امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشر یہ تھا خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی اور دوسرے ویل جو وردی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی, کہ پاکستان کے حالات, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ٹیررزم, ان چیزوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جائز پراپرٹیز اور جائز دولت جو ہوتی ہے اس کو بھی شو نہیں کرتے, اپنے نام پہ نہیں رکھ رہے تھے. یہ ایک جواز بتایا گیا تھا. تو اس کے لیے اس کانٹیکس پہ پھر یہ ایمنسٹی سکیم انٹروڈیوس کرائی گئی کہ اگر ایسا تھا کہ وہ جائز تھے اور آپ کے اپنے تھے اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے تو 30 جون تک کی مہلت دے دی جاتی ہے, آپ ڈکلیئر کر دیں. یہ اس کانٹیکس میں ایمنسٹی سکیم کو اناؤنس کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی جب ایمنسٹی اسکیم کی پاکستان کی ایک اپنی ہسٹری ہے جو اگر وہ دیکھیں تو جو بہت بڑی ایک اسکیم آئی تھی 1976 میں آئی تھی, اس کے بعد کوئی کلیکشن نہیں ہوئی تھی. پھر مڈ 80s میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جب فائنانس منسٹر بنے تھے تو انہوں نے بیرر بانڈس کے نام سے ایک بہت بڑی اسکیم لانچ کی تھی. پھر درمیان میں بہت ساری اسکیم آتی رہی. لاسٹ ایئر نواز شریف صاحب نے 2018 میں ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کی, پھر اب 2019 میں یہ اسکیم آ گئی. ان اسکیم میں جو کامن چیز تھی, سب تمام اسکیم میں ایک چیز کامن تھی, کہ تمام میں یہ کہا گیا کہ ان اسکیم کا مقصد گورنمنٹ کے لیے ریونیو کلیکٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے. تمام اسکیم میں یہی کہا گیا, لیکن کسی بھی اسکیم میں نہ تو وہ ٹرانسپیرنسی ہوئی, نہ ایسٹ ریکارڈ پہ آئے,
اور نہ ڈاکومنٹیشن ہوا,
نہ ڈاکومنٹیشن ہوا, اور ٹیکس کلیکشن بھی نہیں ہوا. اسکیم میں کوئی خاطر خواہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوا.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات مجھے اور یہ بتائیں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے, اسی پس منظر میں اگر آپ امریکہ کے دورے کو دیکھیں, سر عمران خان صاحب جو وزیر اعظم آنے والے ہیں امریکہ کے دورے پر, اس کو آپ, اس کا کانٹیکسٹ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے
اس میں؟ میں سمجھتا ہوں جو چیز انڈر ڈسکشن رہے گی پاکستان کی طرف سے, پاکستان کا جو فوکس ہوگا, پاکستان اکانومی کی بات کرے گا. اکانومی میں پاکستان نہ صرف ریجنل بلکہ آپ اگر گلوبلی بھی دیکھیں تو بہت ایک ڈیٹریشن آ چکی ہے اکنامک کنڈیشن میں. اور اب ایک زمانہ تھا نا جب امریکن انویسٹمنٹ کی بات ہوتی تھی, امریکن سے بوروئنگ بھی ہوتی تھی, وہاں سے لینڈنگ ہوتی تھی, تو اب دیکھیں پاکستان میں ان کے جو ایف ڈی آئی سے ریلیٹڈ ہے, ایف ڈی آئی میں تین جو ٹاپ کنٹریز ہیں ان میں امریکہ موجود نہیں ہے. بہت عرصہ ہوا امریکہ اس حصے میں نکل چکا ہے, لیکن اکانومی کے لیے پاکستان چاہے گا اپنے جوائنٹ وینچر میں ایف ڈی آئی میں ان کو لے کر آئیں, کولیبریشن کریں, بزنسز میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے. لیکن امریکن فوکس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو بات ہوگی وہ ٹرانسپیرنسی کی, ٹیررزم کی, ٹیررزم کے فنڈ سے ریلیٹڈ جو ایشوز پہلے ڈسکس ہوتے رہے ہیں وہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ڈسکس ہوگی. پھر ریجن میں ایک جو چینجز بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, دیکھیں یہ جو ای سی او کنٹریز ہیں 10 کنٹریز, پھر کیریک ہے, سینٹرل ایشیا کا الائنس ہے وہ بن چکا ہے, پھر افغانستان اور انڈیا کے سینریو میں اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کو دیکھیں, یہ پورا ایک ریجنل ایک چینجز نظر آ رہی ہیں. اب اکانومی جو ہوگی وہ انڈیکیشن بھی دی ہے, یہ انڈیکیشن چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بالکل ایک عام باقاعدہ اکنامی پہ انہوں نے ایک اسپیچ کی اور یہ چیز مینشن کی کہ اب جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آج کی دنیا میں وہ کنٹریز کی نہیں ہوتی, ریجنس کی ہوتی ہے,
ریجن بیسڈ ہوگی.
اگر ہمیں اکنامک ڈیولپ کرنا ہے تو ریجن پہ ہمیں پورے ریجن کے ساتھ چلنا ہوگا. اسی کانٹیکس میں جو اس میں ایکسپیکٹڈ ہے تو ڈسکشن ہوگی.
بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب آپ کا, اور سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اجمل بلوچ صاحب اسلام آباد سے ہیں, انجمن تاجران پاکستان سے تعلق ہے ان کا, اور جناب حاجی مہر الہی صاحب ہیں جو کے پی کے انجمن تاجران کے صدر ہیں. یہ بتائیے اجمل بلوچ صاحب کے جو اس وقت تو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ٹیکس بھی بڑھے ہیں, تو تاجروں کی اس وقت کیا صورت ہے اور عام آدمی کس انداز میں اس سے ڈیل کر رہا ہے؟
دیکھیے کچھ عرصہ پہلے تو ہمارے لوگوں کو چونکہ لٹریسی ریٹ میرے ملک میں نہیں ہے, بہت کم ہے, تو یہ بات ابھی بھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آئی ایم ایف ہمیں کیوں کہتا ہے کہ یہ چیزیں ریٹ بڑھاؤ فلاں کرو. اب لوگوں کی بات سمجھ, لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے ہم پر بوجھ ڈالتا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھ جائے, پٹرول کی قیمت بڑھ جائے, فلاں کر دو, وہ چیز مہنگی کر دو, ریئل اسٹیٹ میں کم کر دو. اصل پرابلم جو یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کوئی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. دوسرا ہمارا جو ایف بی آر ہے یہ اس نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, حالانکہ یہ لوگ ڈبل تنخواہیں لیتے ہیں, لیکن انہوں نے آج تک ڈاکومنٹیشن میں لانے کے لیے کوئی خاطر خواہ پچھلا جتنا عرصہ گزر گیا جتنی حکومتیں آئی ہیں معذرت کے ساتھ بالکل نہیں کیا ہے. آج بھی 20 لاکھ لوگ نیٹ میں ہیں, تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اگر انہوں نے محنت کی ہوتی, اس دفتر نے کام کیا ہوتا ملک میں, تو کم از کم 5-10 کروڑ لوگ اس میں آئے ہوتے. یہ بدقسمتی ہے. پھر آئی ایم ایف کا ہمیں کہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں ایسے ہی, ایف بی آر ہمیں آئی ایم ایف سے ہر وقت ڈراتا رہتا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرو. اب جیسے میں بات سن رہا تھا اس کی, یہ جو ایمنسٹی آئی ہے پچھلی گورنمنٹوں میں ایمنسٹی دیتے ہیں, لیکن ایف بی آر اس ایمنسٹی کو ناکام بنانے میں عام کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ یہ ایسے کرتا ہے کہ ان کی جیبوں میں پھر پیسہ نہیں جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے. اصل پرابلم یہ ہے, یہ لوگوں کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا. پچھلی گورنمنٹ میں, نواز شریف گورنمنٹ میں 0.2 یعنی 100 روپے کی سیل کے ساتھ 2 پیسے ٹیکس دینا تھا, لیکن میٹرو کے لوگوں نے بیٹھ کر اس سکیم کو ناکام بنا دیا, لوگوں کو منع کیا کہ تم پھنس جاؤ گے. آج بھی جو لوگ اس میں آ رہے ہیں, لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں, لیکن انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ جب تم پیسہ دو گے پھر تم پھنس جاؤ گے, تمہارے پیسے سامنے آ جائیں گے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پھر ایف بی آر اتنی مشکلات پیدا کرتا ہے جان بوجھ کے تاجروں کے لیے کہ وہ جھگڑا کرے اور ایف بی آر سے لڑے تاکہ یہ معاملات ایسے کے ایسے ہی رہے اور ہماری موج لگی رہے. آج میرے ملک کا وزیر اعظم بھی جب بات کرتا ہے, جہاں تقریر کرتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ ایف بی آر 6-7 ارب روپیہ کھا جاتا ہے رشوت کی مد میں, کرپشن کی مد میں. تو یہ کب ٹھیک ہوگا؟ ہم نے پہلے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کے چینل اس کی سروس کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے وزیر اعظم صاحب سے. یہ کل بھی میں نے مطالبہ کیا ہے جب ہم مظاہرہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب, نیا پاکستان اگر آپ نے بنانا ہے تو برائے مہربانی اپنے منتخب نمائندوں سے کام لیں. ہمارے پاس بیوروکریٹ بھی سیاست دانوں نے اپنے بنا رکھے ہوتے.
اچھا یہ بتائیے مجھے, جی یہ بتائیے اجمل بلو صاحب کہ آپ کے مظاہرے کا مقصد کیا تھا؟
ہمارے مظاہرے میں بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسے قدغن لگائے ہیں تاجروں پہ کہ 12 لاکھ روپے کی آمدن تک ہمیں چھوٹ تھی کہ جو 12 لاکھ کی آمدن رکھتا ہے. 12 لاکھ کی آمدن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 10-12-11 لاکھ روپے تو خرچے عام دکان کا کرایہ, چھوٹی سے چھوٹی دکان کا کرایہ 50,000 سے کم نہیں ہے, 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ادھر سے نکال کے 4 لاکھ پہ لے آئے, حالانکہ ان کو جو جس کی کوئی آمدن نہیں ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. بجلی کے بل میں, ٹیلی فون میں, وہ کوئی چیز خریدتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بھرمار ہے. انڈائریکٹ ٹیکس مانگنے والا بھی ان کو دے رہا ہے کہ وہ کارڈ ڈالتا ہے تب بھی 25 روپے دے دیتا ہے 100 روپے پہ. اسی طرح مزدور جو 15,000 روپے کی مہینے کی اس کو پیسے ملتے ہیں, اس میں سے اگر کوئی سامان خرید کے لاتا ہے تو انڈائریکٹ ٹیکس 2-3,000 روپے وہ دے کر آتا ہے. ہمارا ان سے جھگڑا یہی تھا کہ یہ جو بہت ساری چیزیں کر دی آپ نے, ایف بی آر کو اتنے اختیارات دے دیے, ایف بی آر لوگوں کو نچوڑتا ہے پیسے اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے, یہ مشکلات پھر بلیک میل کرتا ہے.
اچھا.
ہم یہ کہتے ہیں عزیز نے جو پالیسی دی تھی وہ یہ تھی کہ سیلف اسیسمنٹ سکیم ہمیں دے دی تھی اور پہلے سے اس نے خود کہا کہ 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے. اس نے اس پالیسی کو فالو کیا اور ملک 9 سال چلایا, ڈالر بھی ادھر کھڑا رہا. پھر یہی جو موجودہ ہمارے مشیر خزانہ صاحب ہیں جو معذرت کے ساتھ آئی ایم ایف سے آئے ہیں, یہ پیپلز پارٹی دور میں بھی 5 سال تھے, انہوں نے بھی اسی سکیم کو فالو کیا تھا.
اچھا.
لیکن ڈنڈے کے زور سے یہ زبردستی تو پیسے وصول نہیں ہو سکتے, لوگوں کو ڈرا کے ایف آئی آر دے کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ہمارا سوری آپ کی بات رک رہا ہوں, ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آسانیاں پیدا کریں, اس ملک میں سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, یا کینسر اسپتال بنانا ہو, قوم باہر نکل کے پیسے دیتی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کتنے پیسے آپ کو چاہیے قرضہ اتارنے کے لیے, آپ قوم سے اپیل کریں, لیکن اگر چوروں نے ہم سے پیسے وصول کرنے تو وہ نہیں ہو سکیں گے.
اچھا, اجمل لولو صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب عتیق میر صاحب نے جو تاجر ہیں کراچی سے, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حاجی مہر الہی صاحب ہیں. ہم میرا اگلا سوال حاجی مہر الہی صاحب آپ سے, یہ بتائیے کہ اس وقت جو عام آدمی ہے وہ کس طرح ڈیل کر رہا ہے اس مہنگائی سے اور ٹیکسوں سے؟
یہ ڈالر کے ریٹ کے بڑھنے سے اور ہمارے روپیز کے گرنے سے جو مڈل کلاس آدمی تھا وہ بھی غربت کی طرف جانے لگا ہے, اور اس وقت ہر ملک کا ہر شہری چاہے وہ غربت کی لکیر والا ہے یا مڈل کلاس والا ہے, ایک تو وہ جو یہ ریٹ بڑھے ہیں ڈالر کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے, اور حکومت کے پاس اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گی. کاروبار جو ہے وہ رک گیا ہے کہ ڈالر ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے کہ لوگ خریداری کریں اور مال فروخت کریں, تو پھر کس طرح سے تاجر جو ہے اس سے دو طرح سے متاثر ہوا ہے, ایک تو اس کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, دوسرا چیزوں کے جو ریٹ بڑھے ہیں تو اس کی جو فروخت ہے اس میں کمی آ گئی ہے, اور تیسرا انہوں نے جو ڈاکومنٹیشن کا خوف پھیلا دیا ہے لوگوں پر کہ جی ہمیں شناختی کارڈ دیں اور ہمیں سیل ٹیکس کی انوائس دیں, یہ اس طرح ہے جس طرح ایک بچہ پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو ایم اے کا پیپر ہاتھ میں پکڑا دیں, تو یہ تو کسی طریقے سے بھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ پاکستان کے گلی کیچے میں پھریں اور ہر آدمی یہی رو رہا ہے کہ جی ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور ہمارے جو ذرائع آمدن ہے وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں. اب صدر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو, لیکن دھمکیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل یہی ہے کہ تاجر برادری کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوگی, اور ایک دم اگر یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیں گے تو ایک تو مہنگائی کی وجہ سے اور ایک جو ہے یہ ڈالر کی گرانی کی وجہ سے کاروبار رکا ہوا ہے, اگر ایک دم یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں گے, اس کو ان کو بدتری جانا چاہیے, تو ہر چھوٹا آدمی بھی جو ہے اس سے متاثر ہے, تو بالکل ملک کے اندر جو ہے وہ نظام جو ہے وہ رک جائے گا. تاجر یہ نہیں چاہتے اور نہ تاجروں کو یہ شوق ہے کہ وہ اسٹرائک کریں, شٹر ڈاؤن کریں, لیکن جب وہ مجبور ہو جائیں گے تو اب تاجروں نے احتجاج شروع کیے ہوئے ہیں, جس کا سب سے پہلا احتجاج پشاور سے شروع ہوا ہے اور یہ پاکستان لیول تک پھیل رہا ہے, لیکن حکومت نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنے لائن سیدھا نہ کی اور جو کوئی آئی ایم ایف کر رہا ہے وہ کروانا چاہے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے.
اچھا.
اور تاجر اگر اور کچھ نہیں کریں گے تو اپنی دکانیں بند کر کے سڑکوں پر آ جائیں گے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم عتیق میر صاحب سے گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک عتیق میر صاحب. جو اس وقت صورتحال ہے, گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں جن حالات میں یہ ملک ملا ہے, اس کا جو خزانہ ملا ہے, اس کی جو معیشت ملی ہے, وہ اس بات کے متقاضی ہے کہ مشکل فیصلے کیے جائیں. جب مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو پھر عوام کو تکلیف ہوتی ہے, ٹیکس بڑھتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے. کیا چوائس ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیا ہونا چاہیے, اور عوام کس طرح ڈیل کر رہے ہیں صورتحال سے؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کو ایک مشکل ٹاسک ملا ہے. حکومت نے جب اقتدار سنبھالا, موجودہ پارٹی نے, تو اس وقت بھی قرضوں کی جو صورتحال تھی, اور میں سب سے زیادہ جو جس چیز کو تشویشناک قرار دیتا ہوں وہ محصولات کا نصف سود کی مت میں ادا کر دینا, یہ یقین ایک تباہ کن صورتحال ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت ایک بیلنس کرنے میں ناکام رہی. حالیہ بجٹ میں جو سب سے ناقص صورتحال جو پیدا ہوئی, جس کی سبب اور جو فیصلہ غلط تھا, وہ دستاویزی نظام کی کوشش. جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ٹیکسیشن سے منسلک ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں, جس کا اعتراف خود ایف بی آر بھی کرتا ہے, جس کا اعتراف وزیر اعظم نے بھی کیا. تو غلط لوگوں کے ہاتھ میں آپ جب اختیارات دیں گے اور اس کے بعد انہیں سوابدھی اختیارات کے تحت وہ جب چاہیں ہمارے کھاتے کھول لیں, جب چاہیں ہمارے چھاپے ماریں, جب چاہیں ہمیں گرفتار کر لیں, تو ایک پوری اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اداروں کو غلط قرار دینے کے باوجود ان کی اصلاح نہیں کی, اور اس کے بعد انہیں اختیار الٹا دے دیا کہ آپ جتنا نچوڑ سکتے ہیں تاجروں کو نچوڑ لیں. تو اس کا ایک نتیجہ غلط پورے ملک میں یہ نکلا. انڈسٹری بند ہو گئی, کاروباری جمود پیدا ہو گیا, مارکیٹوں میں سناٹے پیدا ہو گئے, اور یہاں تک کہ خرید و فروخت, بعض را مٹیریل فروخت کرنے والے وہ اپنی پارٹیز کو واپس کر دیتے ہیں کہ ابھی ڈالر ایک جگہ رک تو جائے, ہم آپ کو بھی مال نہیں دے سکتے. انگنت یہ دیکھیں ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں, انگنت اس طرح کے سیکٹر میں جو پریشان ہیں, جن کی خرید و فروخت بند ہو گئی ہے, جن کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, ہڑتال پہ چلے گئے. تو میں اب بھی ایک بات حکومت سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں آپ. حصہ بقدر چسا کی مصداق چھوٹے تاجروں کو, چھوٹے غریب عوام کو, کیونکہ ملک میں دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں, کالا دھن رکھنے والے بھی, جاگیردار بھی, سرمایہ دار بھی, امیر ترین لوگ ہیں, غریب ترین لوگ ہیں. تو آپ غریب ترین لوگوں کو اس لاٹھی سے نہ ہانکیں کہ جن سے وہ مر جائیں. یہی سبب ہے, دیکھیں لوگ بسوں میں سفر نہیں کر پا رہے ہیں, کرائے 20-20 روپے ایک طرف سے بڑھ گئے. اب وہ پورا مہینے کے اخراجات کا ذرا سوچیں کہ ایک بندے کی تنخواہ 10,000 روپے ہے, اب وہ اگر 1,000 روپے کرائے کی مت میں بوجھ بڑھ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ یقیناً یہ بہت بڑی خراب صورت حال ہے, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک عذاب کی صورت اختیار کرتی ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا خالد پرویز صاحب نے, جو صدر ہیں انجمن تاجران آل پاکستان کے. صدر خالد پرویز صاحب, یہ بتائیے کہ کیا اس وقت صورتحال ہے, عام آدمی کس انداز میں سوچ رہا ہے, کیا وہ یہ سمجھتا ہے, اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا اور جلد حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا ہی ہے؟
اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس وقت ملک کی, میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا بدترین صورتحال کبھی نہیں دیکھی. اور اس سے دیکھیں, کوئی بھی چیز کے لیے کوئی سسٹم ہوتا ہے, جس چیز کا سسٹم کھل جا ہو وہ نظام کبھی نہیں چلتا. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ بغیر پہیے کے گاڑی چل جائے گی تو یہ ان کی غلط سوچ ہے, ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور اس سے ہمارے ملک کی جو ٹریڈ ہے اس میں برباد ہو چکی ہے, ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کا جنازہ نکال دیا ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اور اتنے بدترین صورت سے آ رہا ہے. مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہ آنے والے 2 ماہ جو ہے, 1-2 ماہ آنے والے جو ہے, ان میں ملک پر کیا گزرے گی, لوگوں نے مانوتا کی عید اپنی گزار لی, لیکن آج چھوٹا تاجر بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی مارکیٹ میں چلے گئے جہاں بڑا عجیب ہوتا تھا, وہاں لکھا ہوا ہے کرائے کے لیے خالی ہے. لوگ چھوڑ گئے کاروبار, لوگ چلے گئے, اور معیشت جو ہے وہ بھی تالے لگ گئے ہیں. ہماری ٹیکسٹائل کو بھی تالے لگ گئے, چھوٹی موٹی جتنی بھی انڈسٹریز بھی رہی ساری کثرت جو ہے چائنا ٹریڈ کی سمگلنگ نے مار دی, رہی یہ افغان ٹریڈ نے مار دی, اس ملک کو برباد کر دیا ان تمام صورت حال میں
جی.
اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے اتنا بری حالات کبھی نہیں تھے, مجھے خوف آ رہے ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا جی. اجمت بلو صاحب یہ بتائیے جی,
آج
ہمارے ساتھ رہیے گا آپ, وہ خالد پروے صاحب میں جی.
اور آج ہر کوئی کہہ رہا ہے,
خالد پروے صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہو گئی ہے. اچھا اجمل بلو صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ ماضی کی جو اقتصادی پالیسیاں ہیں ان کو کمپیئر کریں آج کی اقتصادی پالیسیوں سے, جبکہ ڈالر 100 روپے سے بھی اوپر نہیں گیا تھا, تو آپ مطلب کیا کس چیز کو پریفر کریں گے کہ کون سی پالیسی زیادہ کارگر تھی اس ملک کے لیے؟
دیکھیں مجھے تو جو شوکت عزیز کی پالیسی تھی وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی. شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی, جب فوج بھی آئی, کیمرا بھی آیا, بندوق بھی آئی کہ دکانداروں کو چیک کیا, جب ان کو پتا چلا کہ دکان پہ تو 80% مال ادھار کا ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے, بات کو سمجھ گئے. اور شوکت عزیز صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو سیلف اسیسمنٹ اسکیم دیتے ہیں, آپ نیچے نہ جائیے گا. ہم نے کہا 10% بڑھا کر جمع کرا دیں گے. تو 9 سال انہوں نے اس محکمے کی تلوار کو ہم سے الگ کر دیا تھا, اور ہر سال انہوں نے کہا کہ 3 گنا ٹیکس زیادہ آیا ہے. تو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ موجودہ جو مشیر خزانہ آئے ہیں شیخ حفیظ صاحب, یہ بھی اسی پالیسی کو لے کر پیپلز پارٹی کے 5 سال انہوں نے اسے تھے. اسحاق ڈار صاحب جب آئے انہوں نے ایک دم سے ٹیکسز کی بھرمار بلیک میلنگ, محکمے کے لوگوں کو چھوٹ مل گئی اور ابھی تک وہ جاری ہے. مطلب نئے پاکستان میں کوئی یہ تبدیلی نہیں آئی ہے کہ نئے پاکستان میں تو ہمیں لگنا تھا. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ ایک بیوروکریسی ہے نواز شریف صاحب کی, ایک بیوروکریسی ہے پیپلز پارٹی کی, اب ان کی بیوروکریسی تو کوئی نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا جو کھڑے لائن افسر ہیں جن کو کبھی نہیں آگے لایا گیا, ان کو لے آتے, وہ ان کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کرتے, ان کو اچھے راستے بتاتے. اب جو بیوروکریسی پرانی بیٹھی ہوئی ہے, پالیسی غیر بیوروکریٹ نے بنانی ہے پالیسی, ہمارے سیاستدان تو بنا ہی نہیں سکتے. تو آپ کے سامنے کہ مشیر خزانہ صاحب جو لائے گئے, حالانکہ اسد عمر ممبر قومی اسمبلی تھے, بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ کبھی بھی ممبر قومی اسمبلی ہمارا وزیر خزانہ نہیں بن سکتا ہے. یہ بڑی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمارا خزانہ جو باہر سے بندہ آتا ہے, جو آئی ایم ایف سے آتا ہے, اس کے ہم حوالے کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے. ظاہر ہے ہم غلام ہیں, ہم نے ان کا پیسہ دینا ہے, ہم نے سود سمیت پتنی ساڑھے پہلے تو 650 کروڑ روپے ہم ہر روز کا دے رہے تھے سود کی مد میں, اب ہو سکتا ہے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے وہ 10 100 کروڑ سے بھی اوپر چلا گیا ہو. تو یہ وہ پرابلم ہے پالیسی. آج تک یقین کریں پالیسیاں بنانے والے جو بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا پالیسی بنا رہے ہیں. قسم سے ہمیں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا. جب تک اس ملک میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل نہیں پاس ہوگا اس میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. چائنا کی طرح یا ہانگ کانگ ہم اس طرف اگر چلے جائیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے.
اچھا حاجی مہر الہی صاحب یہ فرمائیے کہ اگر آپ حکومت کو سجیشن دیں کہ اس ملک میں معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے صحیح سمت کا تعین کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں تو کیا اقدامات تجویز کریں گے آپ؟
اقدامات تو یہ ہیں کہ پہلے تو یہاں پر ایک عوامی وزیر خزانہ ہونا چاہیے تاکہ وہ عوام کے دکھ اور درد کو سمجھ سکے اور وہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلے. دوسری بات یہ ہے, سیکنڈ بات یہ ہے کہ تاجروں کی حد تک آپ کو تاجروں کی تجویز کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ جی ہم ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کنسیڈر دیں کہ یہ معاملات آسان ہوں اور لوگ جو ہے حکومت اور ایف پی آر پر اعتماد کریں, جس طرح آئے اور انہوں نے باتیں کی کہ اتنے عرب آ جائیں گے, لوگوں نے اعتماد نہیں کیا, کچھ بھی نہیں آیا. اب جو ہے یہ سختی کی طرف آئے ہیں, اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ ڈالر کا جو مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے, جب تک یہ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, ملک کی اقتصادی حالت جو ہے وہ اسٹیبل کسی شکل میں بھی نہیں ہوگی. پھر ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ غریب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی اسٹاک چینج کتنا گھٹ گیا, ڈالر کتنا بڑھ گیا. یہ مسائل جو ہیں پڑھے لکھے لوگ یہ بڑے تاجر سمجھ سکتے ہیں. غریب عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں, میری آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ رونا تو لوگوں کو اس کا ہے. اور یہ سوچنے کی بات جو ہے, جو موجودہ حکومت آپ کو عوامی حکومت کہہ رہی ہے, اس میں عوام کا سوچنا ہے. وہ پروگرام سامنے لائے گی کہ جی ہم کس طرح سے لوگوں کی آمدن بڑھائیں, کس طرح سے لوگوں کا اعتماد بڑھائیں. کیونکہ ان 10 مہینوں میں ایک دم ہی ہماری حکومت کا گراف گر گیا کہ یہ کیا ہوگا. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی اسحاق ڈار فلانا تھا, دوسرا ایسا تھا ویسا تھا, ہم تو اچھے طریقے سے کھا پی رہے تھے, اب ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ جس کی آمدن 30,000 روپے ہے, وہ 30,000 روپے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں دکان کا کرایہ کس طرح دوں. اور اب یوٹیلیٹی بل جو اتنے بڑھ گئے ہیں, اور مزید آج انہوں نے گیس کا ریٹ بڑھا دیا ہے 22%, لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگ اس طرح سے اٹھ جائیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں بھی نہ ہو. تاجر برادری ایک پرامن لوگ ہیں, ہماری ان کو سجیشن یہی ہے کہ آپ عوامی وزیر خزانہ لائیں, آپ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کریں تاکہ لوگ باہر سے جو مال منگواتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ ایک سمجھ سوچ کے ساتھ, ایک نرخ کے ساتھ نکال لیں اور بیچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اتنی زیادہ آپ کے پاس ٹیم ہے, اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ عوامی نمائندے, ہم جو غریب اتنا پسنے شروع ہو گیا ایک دم 10 مہینوں میں, آپ گلی میں کوچے میں جائیں تو آپ لوگوں کے حالات دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو میری تو یہ چیز سجیشن ذریعہ میں آپ کو دے رہا ہوں.
اچھا عتیق میر صاحب, یہ بتائیے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے, اور یہ جو ماہرین معاشیات ہیں اور جو باخبر حلقے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ حکومت کی جو معاشی حالت تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا, اور پرائم منسٹر نے بھی یہی بات کہی عمران خان نے کہ حکومت نے اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اگر حکومت یہ اقدامات نہیں کرتی تو کیا پاکستان کے لیے بہت زیادہ حالات بگڑ نہیں جاتے؟
چکنے کی حکومت کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. دیکھیں میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ اپنی آمدنی کا کل محصولات کا 50% صرف سود کی مد میں ادا کر دیں تو کسی بھی ملک کے لیے اس سے بڑی تباہی, اس سے زیادہ بھیانک صورتحال ہو ہی نہیں سکتی. اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ بچا سکے. یقینی طور پر یہاں کوئی بھی حکومت ہوتی, اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا چلا آیا, یہ حصہ جو کبھی 35-36% تھا کہ کل محصولات کا جو سود کی مد میں دیا جاتا تھا, آج بڑھتے بڑھتے 50-55% ہو گیا. ایک تو دیکھیں کوئی بھی ایسا اب ایک تحریک چلا ہے خود حکومت کہ کسی طریقے سے یہ قرضے کم ہوں تاکہ ان کے سود کی کا حجم بھی کم ہو. دوسرا ملک کی معیشت بہتری چلی جا رہی ہے, ایک ہنگامی اجلاس بنانا چاہیے ملک کے تاجروں کا. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, ماضی میں بھی پوچھا جاتا رہا ہے کہ کیا پریشانیاں کس طرح دور ہوگی. اسٹیک ہولڈر سے زیادہ بہتر تجویز کو دوسرا دے نہیں سکتا. ابھی بھی دیکھیں جو انڈسٹریاں بند ہیں, جو صورتحال خراب ہے, جا بجا یہ جو سیکٹر انتہائی یہ خراب صورتحال سے دو چار ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں, کیوں فیکٹریاں بند کر کے بیٹھے ہو, ہم نے جو پالیسی تمہاری انڈسٹری کے لیے جو تجویز کی ہے اس میں کیا خامی ہے, یہ پوچھنا چاہیے. دنیا پوچھتی ہے, پورے یورپ نے یہ خدشات کو دور کیا جاتا ہے. تو یہ جب تک اسٹیک ہولڈر سے یہ تجاویز اور مشاورت نہیں کریں گے, میرا خیال ہے یہ بیوروکریسی اور آئی این ایف کی تجاویز پر یا ان کے احکامات پر جب یہ چلیں گے تو یہ دور بند گلی میں یہ جاتے ہوئے مجھے نظر آئیں گے.
اچھا
آج میں دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت ایک بند گلی میں آ گئی ہے. موجودہ حکومت پوچھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ تو رہے ہیں کہ ہم یہ کچھ یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم یہ اصلاحات لائیں گے, لیکن اب تک اصلاحات کی صورت میں کوئی بھی سامنے آیا نہیں. شبر زیدی سے میری ہفتے میں 3-4 دفعہ بات ہوتی ہے, صرف ان کی بھی باتیں ہیں, عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہے. آج ہی کراچی کے تاجر سڑکوں پر آ گئے، کوئی 8 سے 10 ہزار تاجروں نے ریلی نکالی. جو میں غم و غصہ دیکھ رہا تھا یہ میں نے کراچی کی تاریخ میں نہیں دیکھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عوام بھی ساتھ مل جائے
اچھا جی.
اور اس حکومت کے خلاف کوئی انقلابی شکل بن جائے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے.
اچھا یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ حکومت کا کوئی نمائندہ بھی اپنا موقف بیان کرنے کے لیے آئے، لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ ایک عام طور سے ہوتا ہے کوئی ٹیلی فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، کسی نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا، اس لیے بات نہیں ہو سکی ان میں سے کسی سے. ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے جناب عتیق میر صاحب کہ انویسٹمنٹ کی کیا پوزیشن، انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور ایکسپورٹس کیا کچھ بہتری کی طرف مائل ہیں؟
انویسٹمنٹ تو اس وقت آتی ہے کیونکہ دیکھیں بیرونی انویسٹمنٹ ہی سے ملکوں میں ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن جب مقامی انویسٹرز پریشان ہوں، وہ گھبرا کے پیسہ روک دیں، پیسے کی ترسیل نہ ہو، تو غیر مقامی کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مقامی لوگوں کی، مقامی انڈسٹریلس کی، مقامی سرمایہ کاروں کا آپ اعتماد بحال کریں. یقینی طور پر پاکستان میں آج بھی بڑی پوٹینشیل ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جس سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس میں بے انتہا وسعت ہے، لیکن اس کا کوئی سر پاؤں کہیں پر بھی مجھے اس کا صحیح نظر آتا نہیں. ہر سیکٹر بگڑا ہوا ہے اور اس کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ وہ ادارہ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. بیوروکریسی ہمیشہ سیاسی حکومتوں کی دشمن رہی ہے، کیونکہ بیوروکریسی ایک ایسا چھپا ہوا، ایک ایسا زہر ہے جو جس سے سب ڈرتے ہیں.
اچھا.
عوام کا بھی وہ دشمن ہے اور حکمرانوں کا بھی. اس لیے
جی.
حکومت کو چاہیے کہ ایک مرتبہ اسٹیک ہولڈر سے بھی وہ تجاویز لے. ملک کے اندر سے سرمایہ آئے گا اور بہت زیادہ آئے گا.
ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک اجمل بلوچ صاحب. جو بتائیے کہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کے بعد، ٹیکسوں کے بڑھائے جانے کے بعد، اب سیل وغیرہ جو ہے مارکیٹس میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں کتنی متاثر ہوئی ہے، بڑھی ہے، گھٹی ہے یا نارمل ہے؟
نہیں دیکھیں، اس وقت صرف جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا ادویات ہیں وہ تو خریدی جا رہی ہیں اسی طرح سے. میں نے خود سروے کیا ہے چند مارکیٹوں میں پھر کے کہ کیا چیز کی خریداری ہو رہی ہے. باقی کپڑے کی، جوتے کی، باقی چیزوں کی بہت کم ہو گئی ہے. ظاہر ہے لوگ ایک دم سے نا پریشان ہو گئے کہ ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. ہمارے لوگوں کو لٹریسی ریٹ نہیں ہے نا، ایک دم ڈر بھی جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں. اب شبر زیدی صاحب کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آج تک ان کی فرم لوگوں کو یہ بتاتی رہی کہ اثاثے چھپاؤ، آج وہ کہتے ہیں لوگوں کو اثاثے باہر نکالو. تو یہ کیسے، مطلب ہمیں کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا ہے. ہمیں ٹیکس کلیکٹر آج تک، ایک عبداللہ یوسف آئے تھے جن کو، جنہوں نے لوگوں پر اعتماد کیا تھا اور اپنی اسکیم شوکت عزیز صاحب کے ساتھ مل کے کی تھی، ان کو یہ کہتے ہیں ڈنڈا لے لو، پکڑ لو. اور پھر آج سے 20 سال پہلے ہمیں کہا گیا کہ کمپیوٹر پہ آیا جائے، ہم لوگوں کو منتیں کر کے کمپیوٹر پہ لے آئے. انہوں نے کیا کیا پچھلی گورنمنٹ کے بھی آخری سال میں اور موجودہ بھی، لوگوں کے کمپیوٹر اٹھانا شروع کر دے. اور پھر ادارے کے لوگوں نے ان کو بلیک میل کیا، 50-50 لاکھ روپے رشوت لے کر ان کا سامان واپس کر کے ان کو ایڈجسٹ کیا. یہ وہ ظلم ہے جو ایف بی آر، جب تک سب سے پہلی تبدیلی اگر لانی ہے ایف بی آر کو تبدیل کرنا ہوگا، کوئی ایسا صاف شفاف نظام لانا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ادھر تو غریب دیکھے نا، جس کا 15,000 روپے تنخواہ ہے، 20,000 روپے تنخواہ، اس جہاں ڈالر کی قیمت 160 پہ پہنچ گئی ہے، روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے، وہ بےچارا اپنا
گزارا کیسے کرے گا, وہ اسپتال کیسے جائے گا,
جی
وہ بچے کو اسکول کیسے بھیجے
صحیح.
گا
اچھا
یہ اس وقت بڑے حالات جو ہے نا تھوڑے سے مطلب لگ رہے, مارکیٹوں کی صورت حال یہ لگ رہی ہے کہ کچھ چہل پہل نہیں ہے. ہاں ادھر ریئل اسٹیٹ پہ کاروبار ہو رہا تھا ریئل اسٹیٹ میں. اچھا ایک چیز اور کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس بلیک منی ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مڈل طبقے کے جن کے اپنے کمائے ہوئے پیسے, لیکن ایف بی آر نے آج تک ان کی ویلتھ نہیں بنائی, کوئی مشورہ نہیں دیا کوئی اچھا لوگوں کو کہ وہ خریداری. ایک دم سے جب آپ کہیں گے کہ نہیں آپ پہلے فائلر بنے پھر خریدیں گے تو مشکل میں چلا گیا. اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی وجہ سے مارکیٹوں میں چہل پہل ختم ہو گئی ہے کیونکہ اس سے ساری انڈسٹری چل رہی تھی.
اچھا حاجی مہر الہی صاحب یہ بتائیے, جی حاجی مہر الہی صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اب وہ ایف بی آر کا کہنا یہ ہے کہ اس نے سارا کا سارا سسٹم جو ہے آٹومیٹک کر دیا ہے, اب ٹیکس فائلر جو ہیں ان کا کوئی عملے سے رابطہ نہیں ہوگا بلکہ وہ آٹومیٹکلی کر سکتے ہیں, تو کیا یہ ایک بہتر اقدام نہیں ہے؟
اقدام تو یہ بہتر ہے جی, لیکن لوگوں کے اندر جو انہوں نے خوف و وراث پھیلا دیا ہے کہ جی پہلے انہوں نے یہ اعلان کر دی جی کہ ہم گھروں پر بھی چھاپے ماریں گے, ان کے اندر جو زیورات پڑ رہے ہیں ان کو بھی پکڑیں گے, ابھی انہوں نے وہ واپس لے لیا ہے. اور اس قسم کی ہوائیں اڑانے اور اس قسم کے اقدامات کرنے سے لوگ جو ہے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بینکوں سے پیسے نکالیں اور اکاؤنٹ بند کر دیں, تو اس سے تو یہ متاثر ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا صوبہ جو ہے, میں اب صوبے کی بات کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن حالات سے گزرے ہیں ایک بات, اور پھر میرے صوبے کے اندر جو ترقیاتی پروگرام ہیں اور جو فیکٹریز ہیں وہ کتنی ہیں, تیسری بات یہ ہے کہ ہم سمندر سے کتنے دور ہیں, ہم تو اپنے ملک میں بھی کاروبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرا جو تعلیمی معیار ہے وہ کتنا ہے. تو یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں ان کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جی پوزیشن کیا ہے. اب انہوں نے جو ہے جی وہ ٹرائبل ایریا کو بھی ادھر شامل کر لیا ہے رائل ایریا میں, تو چلو ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے چھوٹ دی ہے ٹیکسز میں, اب ان پر ایک اور ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں چیزیں لگا دی ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا, ہم یہ نہیں کہتے نواز شریف زرداری عمران خان, ہم حکومت پاکستان کو سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نواز دور میں 12 لاکھ روپے کی ترقی جو دی گئی چھوٹ کہ جی آپ اتنے تک آپ کا ٹیکس معاف, موجودہ حکومت نے جو ہے وہ ٹیکس ختم کر دیا جی کہ نہیں وہ غلط تھا یہ 4 لاکھ ہوگا. تو آج ہمیں جو ایمنسٹی کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو ہمیں آپ بتائیں کہ ہم اس حکومت پر کس طرح اعتبار کریں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں کسی سیاسی حکومت کی, جو حکومت پاکستان ہے اگر یہ حکومت بدل جائے, اور وہ کل لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ وہ آئے کہ جی آپ تو آپ نے سب کچھ بتا دیا تو اتنا عرصہ چھپایا تو پھر کیا ہوگا. اعتماد کی یہ فضا ہے کہ ایک حکومت دیتی ہے اور دوسری آ کر ختم کر دیتی ہے.
اچھا.
اور میرا صوبہ جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے اتنا زیادہ متاثر ہے ایک, اور دوسرا جو ہے میرے صوبے کے اندر دو قسم کی اکانومی چل رہی ہے, افغانستان فری آپ کو پتا ہے کہ وہاں ٹریڈ ہوتا ہے, ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. تو اس سے جو یہ ڈاکومنٹیشن چاہ رہی ہے اس سے اسمگلنگ کا کاروبار بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں لوگوں کو کوئی ڈاکومنٹیشن کی تکلیف نہیں ہوگی, اور جو کام جو لوگ یہاں صوبے میں لیگل کام کر رہے ہیں وہ تو تباہ ہو جائیں گے, وہ کدھر جائیں گے پھر.
صحیح.
تو مطلب یہ ہوا کہ ایف بی آر جو ہے لیگل کام کرنے والوں کو کے راستے بند کر رہی ہے, اور ادھر سے جو مال آتا ہے کیونکہ اس سے کسٹم کی جیبیں بھری آتی ہیں تو اس مال کو اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر معاشیات ہیں جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے جو فردر ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں, تازہ ترین جو پیش رفتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی اکانومی کے بارے میں جیسا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتی ہے, کیا ہم ڈاکومنٹیشن کے قریب ہیں, اور کیا یہ ملک کی مستقبل کی معیشت پر مثبت اثرات ڈال رہی ہے؟
دیکھیے جو کچھ صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم ہر قسم کی آمدنی پر وفاق رسوخ ٹیکس نہیں لگا رہے, ہم عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور طاقتور طبقوں کو قومی دولت لوٹنے والوں کو ملک سے سرمایہ باہر منتقل کرنے والوں کو مراعات دی گئی ہیں, کنسیشن دیے گئے ہیں, اور اس کا بوجھ جو ہے وہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی معیشت پر ڈال دیا گیا ہے. اس میں کسی پاکستانی کو قطعی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ڈاکومنٹیشن کی ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے जो खड़ी हुई है डंके की चोट पर नजर आ रही है और उसने पिछली एमनेस्टी से फायदा भी नहीं उठाया, उससे कहा गया है कि जी आप 1.5% दे दें और आपके सारे और ये पैसा सब वाइट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारा एक ड्राइवर चौकीदार मोबाइल पर पैसे डालता है उससे 25% टैक्स कटता है, और इसी तरीके से एक खातून ने खाना उसकी टोटल आमदनी सालाना 900 रुपए बैंक प्रॉफिट है उस पर 10% टैक्स कटता है। तो चोरों पर और कौमी दौलत लूटने वालों पर, पिछले टैक्स एमनेस्टी से फायदा न उठाने वाले पर आप क्यों नहीं टैक्स लेते, ये बुनियादी सवाल है। दूसरा ये है कि आपको याद होगा इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अब आपने वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कैपेसिटी 8,500 अरब से ज्यादा है, यही बात IMF कह रहा है, लेकिन आपने जो हदफ रखा है वो 5,555 अरब रुपए का है। अब मैं अगर आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँ, चूंकि लोग सुन रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें से 3,555 अरब रुपए सुबह को चले गए NFC अवार्ड के तहत, तो वफाक के पास जो बचे हैं वो तकरीबन 2300 अरब रुपए बचे 2300, और वफा की मद में 1,000 और सूद की मद में 3,000 मुख्तस किए गए हैं। तो फिर ये बाकी जो 4,000 हो गए तो बाकी मुल्क कहाँ से चलेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मगर मैं जो एक और अहम बात बता दूँ कि इस पर हमारा मसला ये है कि हमने बजट डेफिसिट दिखाया है 7.1%, मगर उसमें सूबों को ये कहा गया है कि आप तरक्याती खर्चा कम करें, तालीम तौर का बजट कम करें, लेकिन हमें 423 अरब रुपये फाजिल दे दें, तो ये 1% हो गया। तो 8.1% का बजट डेफिसिट है और तालीम और सेहत के बदले जो कमिटमेंट थे उससे 8% का मुख्तस किया गया है। तो हमारा बजट खसारा है 16%, हमारे कर्जे सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं, हमारा इस साल ग्रोथ रेट जो है 3.3 है, अगले साल 2.4 होगा जो खत्ते में सबसे कम है, कर्जों में जो इजाफा हुआ है वो सबसे तेज रफ्तारी से है। तो हमारे ताजरों को, सनतकारों को, आवाम को, सबको सोचना है कि क्या ये चीजें सस्टेनेबल है, क्या हम इस तरह अपनी जो है मईशत को तबाह नहीं कर रहे, अपनी आजादी को गिरवी नहीं रख रहे, क्योंकि जब तक आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जाने के बजाय इस कर्जों का गुजारा करेंगे, रेमिटेंसेस पर गुजारा करेंगे, तो ये तो आज से खेल रहे हैं कि आप बाहर से पैसा आएगा तो मुल्क चलेगा, नहीं आएगा तो मुल्क बैठ जाएगा, ये तो सोचना पड़ेगा हर पाकिस्तानी को।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि जैसा कि मैंने अभी भी सवाल किया था कि अब तो ये जो बीच में करप्शन के बारे में कहा जाता है कि जी FBR में करप्शन है और लोग परेशान होते हैं, अगर ये ऑटोमेशन हो जाता है और लोगों को बराह रास्त डील नहीं करना पड़ता अमले से, तो क्या ये इस मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत पॉइंट नहीं होगा?
देखिए मैं अक्सर दूं कि सवाल बुनियादी पैदा हो रहा है कि अब FBR जो है उसकी आपने पावर्स विदड्रॉ की है, मैं आपको सबूत देने की दलील तैयार हूँ। तो FBR क्या कर सकता है जब हुकूमत उसको जो है एग्जेम्पशन दे देगी, एमनेस्टी दे आएगी। हमारा हमें ये पता है कि अप्रैल 2018 में FBR के चेयरमैन ने ये कहा था रिकॉर्ड पर कि मेरे पास जो इख्तियारात हैं FBR के पास, अगर उससे मैं उसको इस्तेमाल करूंगा और जो टैक्स एमनेस्टी अप्रैल 18 से फायदा नहीं उठाएंगे उनसे मैं 70% का टैक्स लूंगा मुल्की कवानीन के मुताबिक। मैंने उसको चेक किया, वो बनता था 1,000 अरब रुपये एडिशनल, और अगर वो होता तो फिर ये 500 अरब के जो टैक्स लगाए वो नहीं लगाने पड़ते, लेकिन वो हमने FBR की जो वो पावर थी वो वापस ले ली और उनको एक नया टैक्स एमनेस्टी दे दिया। तो वहाँ कोई बड़ी तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है वहाँ का जो चेयरमैन है वो कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन मसला ये है कि मशीनरी वही है और आप अपनी पॉलिसियों से जब 1.5% पर माफी दे रहे हैं, तो बैंकों के डिपॉजिट बढ़े हैं उस पर 4% पर माफी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो लूटी हुई दौलत बाहर गई उसको पाकिस्तान वापस लाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बताइए FBR क्या कर देगा? इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं है। दुनिया का कानून बुनियादी ये है कि जब आप टैक्स एमनेस्टी लाते हैं उससे पहले आप ये तो कानून बना देते हैं, प्रोसीजर बना देते हैं कि काला धन सफेद ना हो और काला धन पैदा ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट है। इस एमनेस्टी के बाद भी काला धन भी पैदा होता रहेगा, काला धन सफेद भी होता रहेगा, अंडर इन्वाइसिंग भी होती रहेगी, ओवर इन्वाइसिंग भी होती रहेगी, डबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रहेंगी और कैश ट्रांजेक्शन भी होती रहेंगी, टैक्स चोरी होता भी रहेगा। तो तब्दीली कौन से आएगी? चंद हजार आदमी जो है वो टैक्स एमनेस्टी से फायदा उठा लेंगे, बाकी कुछ हो ही रहेगा। हमारा तो 20,000 अरब रुपए का काला धन है, तो हमने कौन सी तब्दीली ये की है कि एक ड्रम में जो है वो गंदा पानी भरा हुआ था, आप उसको 1.5% देकर साफ कर रहे हैं और ऊपर से उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से गंदा पानी आ रहा है तो बढ़ता रहेगा। हमने कोई स्टेप नहीं लिया इसको रोकने का, और एफ डी आर मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा कुछ कर सकेगा सिवाय सियासतदानों के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के।
अच्छा ये बताइए मुझे कि गवर्नमेंट कैटेगोरिकली ये बात कहती है कि आईएमएफ का इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारी अपनी जरूरत थी हमने उसके मुताबिक ये बजट बनाया है, और अब वजीर आजम इमरान खान अमरीका के दौरा उनका होने वाला है, तो आप ही समझते हैं कि ये कोई ताल्लुक बनता है क्या आपके ख्याल में? इसका कॉन्टेस्ट बनेगा आईएमएफ के साथ कर्ज से जब वो दौरे पर यहाँ पर आएंगे तो?
मैं आपसे अर्ज करता हूँ हुकूमत की तरफ से कहा गया था पीटीआई की और स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया था कि आईएमएफ ने कुछ पेशगी शराइत रखी हैं, ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, और हमसे ये कहा गया है कि आप इन शराइत पर अमल कर लें और इन शराइत की रोशनी में अपना बजट कौमी असेंबली से पास करा लें, सेनेट से पास करा लें, वो जब आप ये प्रायर कंडीशन अप्रूव कर देंगे तो फिर हम आपका केस 3 जुलाई को लेकर जाएंगे बोर्ड के पास। तो अब ये तो खुद ये एक दर्जन दफा कह चुके हैं कि ये प्रायर कंडीशंस हैं जो हम पूरी कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट में इजाफा शामिल है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने खुद कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मार्केट एक्सचेंज रेट स्टेट बैंक से आईएमएफ के साथ तय हुआ है, बजट खसारा उनके साथ तय हुआ है, बिजली गैस के दर बढ़ाना उनके साथ तय हुआ है, रुपए की कदर जो गिराई गई है। आप ये देखिए कि इमरान साहब के दौर में 11 महीने में 39 रुपए गिरा था, ये तो आप वही प्रायर कंडीशन पूरी कर रहे थे, तो वो तो रिकॉर्ड पर बयान है। तो मेरे ख्याल से एक सियासी बयान है, इसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये कंडीशन अप्रूव हुई हैं, हमने मंजूर किए हैं, तो ये बोर्ड में केस जा रहा है 3 तारीख को। और आईएमएफ ने अभी परसों ही कहा कि अगर आपने टैक्स एमनेस्टी एक्सटेंड कर दी तो फिर हम बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा।
लेकिन ये बताइए मुझे कि ये कंडीशन आईएमएफ के कर्ज की हमेशा हर दौर में हर हुकूमत के जमाने में होती रही है, किसी हुकूमत को बगैर कंडीशन के कर्जा तो नहीं मिल सकता?
नहीं देखिए दो चीजें है ना, आईएमएफ ने एक इदारा है, आईएमएफ ने हमसे ओरिजिनली ये कहा था कि आप टैक्सों में इस्लाहात कर रहे हैं, यानी हर किस्म की आमदनी पर आप टैक्स लगा दें, मईशत को दस्तावेज भी बना दें, आईएमएफ की कंडीशन थी। रिकॉर्ड पर है कि हमारी हुकूमतों ने उनसे ये कहा कि जनाब हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना जो है हमारे एजेंडे में तो जरूर है, मगर सियासी तौर पर हमारे लिए फीजिबल नहीं है, हमारे जो है ना ताकतवर तबके वो आड़े आ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं भाई हमें बजट खसारा कम करना है आपका, अगर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते ताकतवर तबकों पर ये आपका मसला है, आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, आप गैस के नर्ख बढ़ा दें, आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, आप आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें, आप तालीम का बजट कम कर दें, सब रिकॉर्ड पर है। आप सूबों को कहें कि वो खराजात ना करें, ये रिकॉर्ड पर है कि आईएनएस के कहने से सूबों ने एनएससी अवार्ड के बाद से 600 अरब रुपये फाजिल दिया अपने खराजात कम करके, फिर रखी खराजात वगैरह ताकि बजट खसारा कम हो। तो आईएमएफ तो आपको ऑप्शन दे रहा था कि भाई आप सही पॉलिसी ले आए टैक्सों की तो ठीक हो जाएगा, वो आप मानते नहीं है, तो फिर वो क्या करे, वो कहता ठीक है बजट खसारा कम करना है आप आवाम को उसको चल दें।
अच्छा एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इमरान खान जो है वजीर आजम पाकिस्तान के, वो अमरीका का दौरा कर रहे हैं, उनको होने वाला है दौरा, क्या इसमें आप समझते हैं कि माशी मामलात पाकिस्तान का जेर गौर आएंगे?
देखिए अमरीका के साथ बुनियादी चीजें तो जाहिर बात है कि वॉर ऑन टेरर और माशी मामलात दोनों अहम चीजें हैं और ये जरूर जेर गौर आएंगी, और अमरीका इस तरह कुछ न कुछ पाकिस्तान की तरफ हमदर्दाना रवैया भी यकीनन होगा। उसकी वजह यह कि खत्ते में जो हमारा किरदार है और जो अमरीका कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान उसमें बहरहाल पाकिस्तान का एक अहम किरदार है, और इमरान खान साहब एक डायनामिक लीडर की हैसियत से उभर रहे हैं, तो मुझे 100% भी यकीन है कि ये तमाम मामला बशमूल मईशत है वो उनके साथ जो जेर बहस आएगा। और अलबत्ता अगर आप ये भी मैं अर्ज कर लूँ कि सऊदी अरब ने और यूएई ने जो हमें कर्जे दिए हैं जो है 5.2 अरब डॉलर के उधार, जाहिर बात है ये भी उनकी कंसेंट अमरीका की कंसेंट और नॉर्थ के बगैर तो नहीं थे, तो वो तो अमरीका हमें बहरहाल कुछ इल्जाम जरूर लगाता है, मगर अमरीका की मदद शामिल है और उसमें कुछ न कुछ इंश्योरेंसेज उनको यकीनन मिलेंगे।
रीजनल बेस्ड इकोनॉमीज जो है, मेरे पास एक मिनट है, पाकिस्तान रीजन में अपनी इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप कर सकता है?
देखिए इस वक्त रीजन के तमाम कंट्रीज जो है औसतन 7% कर रहे हैं, हम जो है वो 3.2% कर रहे हैं, यानी निस्फ भी कम। उसकी वजह बुनियादी मैं बता दूं, टैक्सों की वसूली औसत हमारा जुनूबी एशिया से कम, तालीम की एलोकेशन हमारी जुनूबी एशिया से कम, सेहत की एलोकेशन हमारी जुनूबी एशिया से कम, अलबत्ता डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है وہ ہمارا زیادہ ہے جی ڈی پی کے تناسب سے, اور ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے گلوبل کمپیٹیو انڈیکس میں ہم پیچھے ہیں جنوبی ایشیا کے ملکوں سے,
صحیح.
ہم مسافت کے دور میں پورے ہیں, اس لیے ہم پورے نہیں کرتے جب تک ہم اپنی معیشت اور ٹیکسیشن صحیح نہیں کر لیتے.
بہت شکریہ جناب عتیق میر صاحب, ڈاکٹر شاہ صدیقی صاحب, حاجی میر الہی صاحب اور جناب ڈاکٹر ایوب مہر صاحب, اجمل بلوچ صاحب, خالد پرویز صاحب, تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ وائس آف امریکہ